امام صادق علیہ السلام آن لائن مدرسہ، ہماری ویب سائٹ www.imamsadiq.tv، درس شیعہ کون ہیں، استاد سید مرتضی رضوی، درس نمبر 2۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ عزیزان گرامی قدر، شیعہ شناسی اور شیعہ کون ہیں کے عنوان سے اس سلسلہ دروس میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہم نے گزشتہ درس میں جو گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کی تھی وہ شیعہ کے لغوی معنی، شیعہ کے اصطلاحی معنی اور اس کی جو ٹرمینالوجیز ہیں ان کے بارے میں آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ شیعہ لغت کے اعتبار سے پیروکار کو اور ساتھ دینے والے کو، ناصر کو، مددگار کو کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو کسی کے ساتھ موافقت رکھتا ہو، کسی بات پر ایک پیج پر ہو، اسے بھی شیعہ کہا جاتا ہے، اور اس کی ہم نے مثالیں آپ کی خدمت میں گزشتہ درس میں عرض کی کہ جیسے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، تو ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اسی دین پر تھے جس دین پر جناب نوح تھے۔ تو یہ وہ تمام مثالیں ہیں کہ جو لغت کے اعتبار سے شیعہ لفظ کے بارے میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور پھر اصطلاح کے بارے میں ہم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ شیعہ وہ لوگ ہیں کہ جو جناب امیر المومنین کو تمام دیگر صحابہ پر مقدم کرتے ہیں اور ان کو افضلیت دیتے ہیں، فضیلت دیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ایک ایسا گویا مرحلہ ہے کہ جب ہم اب آہستہ آہستہ اپنے مباحث کو آگے کی طرف بڑھا رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آغاز تشیع کے بارے میں گفتگو کریں کہ شیعت کا آغاز کب سے ہوا۔ آپ دیکھتے ہیں آج کے دور میں مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، عوام آپ جو ہیں وہ عوامی سطح پر یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا دیگر ذرائع سے، تو شیعت کے بارے میں اور شیعہ مذہب کے بارے میں بہت سے مسکنسیپشنز ہیں۔ تو اگر ہم خود بینگا شیعہ، بطور شیعہ ہم خود نہیں جانیں گے کہ شیعت کا آغاز کب سے ہوا، شیعت کیسے وجود میں آئی، شیعت کیا ہے، اس کے اہم عقائد کیا ہیں، اور کون سے عقائد شیعہ عقائد ہیں، کون سے عقائد شیعہ عقائد نہیں ہیں، وہ ڈفرینسز کیا ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں جاننا اور جن کے بارے میں نالج رکھنا ہمیں بہت ضروری ہے، ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں جانیں اور ان چیزوں کے بارے میں گویا ریسرچ کریں اور مطالعہ کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم شیعت کے مختلف جو شیعت کے بارے میں نظریات ہیں کہ شیعت کب سے وجود میں آئی، اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کریں، ایک گویا بطور مقدمہ ایک بیک گراؤنڈ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں، ایک تاریخی پس منظر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جو مختلف نظریات اب ہمارے سامنے موجود ہیں شیعت کے حوالے سے، کہ کوئی کہتا ہے شیعت کب سے شروع ہوئی، کوئی کہتا ہے کب سے اس کا آغاز ہوا، تو ان تمام اقوال کو سمجھنے کے لیے ایک پس منظر کا جو ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور ظاہر ہے کہ صدر اسلام میں جب سے جناب پیغام علیہ السلام کی وفات ہوئی اور اس کے بعد سے 11 ہجری سے جو ہے وہ ماحول جو ہے وہ ایک بالکل الگ رخ پر چلا گیا، اور جس کے نتیجے میں ایک بڑی جو ہے وہ گویا امت کے اندر جو ہے وہ خلیج پیدا ہو گئی۔ تو اس کے نتیجہ کیا نکلا کہ مختلف قسم کے مذاہب جو ہیں وہ آہستہ آہستہ وجود میں آئے، مختلف مسالک جو ہیں وہ وجود میں آئے۔ تو شیعت جو ہے وہ بنیادی طور پہ وہ دین ہے، وہ مذہب ہے، یعنی شیعہ جو ہے وہ بنیادی طور پر وہ مذہب ہے کہ جس کی ہمارے عقیدے کے مطابق جس کی بنیاد اور جس کا بیج جو ہے وہ خود خداوند کریم نے قرآن مجید میں گویا اس کے بیج کو بو دیا ہے، اور اس کے بعد اس کی آبیاری جو ہے وہ پیغمبر اسلام نے کی ہے، اور خود عہد رسالت میں ایک ایسا گروہ پایا جاتا تھا، صحابہ کرام کا ایک ایسا گروہ پایا جاتا تھا، ایسے افراد پائے جاتے تھے جو پیغمبر اسلام کے دور میں شیعہ کہلاتے تھے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہم آئندہ کے مباحث میں بیان کریں گے آپ کی خدمت میں. اس سے پہلے جس پس منظر کو میں آپ کی بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی علمی کام ہوا ہے, کتابیں لکھی گئی ہیں, وہ ظاہر ہے کہ پہلی صدی میں اور پھر اس کے بعد دوسری صدی میں موسٹلی جو ہیں وہ دوسری صدی میں لکھی گئی ہیں, اور پھر اس کے بعد آنورڈز جو ہیں وہ کتابیں لکھی گئی ہیں. مختلف علوم جو ہیں وہ اسٹیبلش ہوئے ہیں, وہ اس کی تدوین ہوئی ہے, اور وہ علوم جو ہیں وہ فقہ بھی لکھی گئی, اصول حدیث بھی لکھا گیا, رجال بھی لکھا گیا. یہ تمام جو کتابیں ہیں یہ تقریباً یعنی ظاہر ہے آپ کو قرن اول میں بہت سی بہت کم آپ کو ملے گا, بلکہ قرن اول میں یعنی پہلی صدی ہجری جو ہے اس میں جو ہے ایون حدیث کے لکھنے پر پابندی تھی, تو ہمیں آپ کو یہ مباحث آپ کو جو ہے نا وہاں پہ نہیں ملیں گی. یہ مباحث بعد میں اسٹیبلش ہوئے ہیں. تو گویا ہم کہنا کیا چاہتے ہیں کہ شیعت کے بارے میں جتنے بھی نظریات ہیں اور جتنے بھی اصول اور جو ملل النحل میں لکھا گیا ہے یا ان ڈیبیٹرز نے اور ان محققین نے لکھا ہے کہ جو مختلف مذاہب اور مختلف مسالک کے بارے میں بحث کرتے ہیں, یہ سب ان فرقوں کے وجود میں آنے کے بعد لکھا ہے. اور پھر مختلف جو ہیں وہ جو فریکشنز بنے ہوئے تھے, مختلف جو عقیدے بنے ہوئے تھے, مختلف جو دھڑے اور فرقے بنے ہوئے تھے, اس کے حساب سے ہر چیز کو انہوں نے جو ہے گویا اس کو ٹیون اپ کیا ہے, اس کو لائن اپ کیا ہے, اور پھر اس کے بعد اپنے اپنے نظریات کو پیش کیا ہے. بہت سی جگہ پہ آپ کو یہ چیزیں ظاہر ہے آئندہ کے دروس میں جہاں پہ ممکن ہوا اس کی جانب ہم اشارہ بھی کریں گے. تو ایک پس منظر جو میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں ریفرنس کے طور پہ, میں بڑی واضح سامنے کی اردو کی ایک کتاب کا نام لے دوں کہ جو تقریباً اویلیبل ہے, نیٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہے اور اکثر جو ہے عام طور پہ مل بھی جاتی ہے. یہ بڑی مشہور کتاب ہے, کتاب ارجح المطالب. یہ بڑی مشہور کتاب ہے ارجح المطالب. اس میں آپ کو جو ہے وہ یہ مباحث جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کوئک ریفرنس کے طور پہ, عبیداللہ مرسری کی کتاب ارجح المطالب سے. پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد ظاہر ہے کہ جو کچھ ثقیفہ میں ہوا اور اس کے بعد جو فریکشنز بنے, پھر معاملات جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ قتل عثمان تک اور اس کے بعد جو ہے وہ جناب امیر کی ظاہری خلافت تک, تو اس تمام دور میں جو ہم نے جیسا کہ پہلے شیعہ کی تعریف میں عرض کیا تھا کہ شیعہ وہ لوگ ہیں کہ جو جناب امیر کو مقدم کرتے ہیں, جناب امیر کو دیگر صحابہ کے اوپر مقدم کرتے ہیں, تو امیر المومنین کے حوالے سے تقریباً سن 200 ہجری تک جو مختلف لوگوں کے عقائد و نظریات تھے وہ زمین و آسمان کا اس میں فرق تھا. یعنی ایک فریکشن وہ تھا, ایک دھڑا وہ تھا کہ جو نہروان سے باقی بچا ہوا تھا, وہ اذن اللہ من ذالک معاذ اللہ حضرت علی کو ان کی تکفیر کرتا تھا اور ان کو مسلمان نہیں جانتا تھا, اور وہ ان سے اس بات کا مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ توبہ کریں. اچھا, اس کے بعد دوسرا گروہ جو تھا, یہ میں ارجح المطالب کو کوٹ کر رہا ہوں, دوسرا گروہ جو تھا وہ نواسب کا گروہ تھا, جو شام میں اور اس کے اطراف میں جو تازہ مسلمان تھے اور جو آل مروان اور معاویہ کی جو پیروکار تھے, یہ وہ لوگ تھے کہ جو ان کا کیا نظریہ تھا, یہ نظریہ یہ تھا کہ یہ جو ہے وہ مسلمان تو سمجھتے تھے لیکن معاذ اللہ ان کی شان اقدس میں سب و شتم کرتے تھے. یعنی آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے آج کے نوجوان کو کہ تقریباً 70 برس تک, 90 برس تک جو ہے وہ ممبروں سے کھلے عام امیر المومنین جیسی شخصیت کو آج ہر دنیا کا مسلمان جو ہے وہ امیر المومنین سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اہل بیت کے احترام کا دعویٰ کرتا ہے, لیکن اگر آپ ان تمام تاریخی حقائق کو دیکھیں تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ کس قسم کے معاملات جو ہیں وہ ہم تاریخ میں اپنے پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اثرات بہت دیر تک اور بہت دور تک جاتے ہیں. تو یہ وہ طبقہ تھا کہ جو امیر المومنین پر سب و شتم کرتا تھا. اس کے بعد اور ان کو جو ہے وہ نواسب کہا جاتا ہے. تو بس پہلا طبقہ وہ تھا, یہ تقریباً بہت عرصے تک جو ہیں یہ مذاہب یا یہ فریکشنز جو ہیں, اب ان کی کبھی تعداد زیادہ ہو جاتی تھی, کبھی تعداد کم ہو جاتی تھی, لیکن کم و بیش یہ عقائد جو ہیں یہ موجود تھے اس دور میں. تو اسی سے ہمیں شیعہ کی اصطلاح کو سمجھنے کا بھی صحیح موقع ملے گا. تو تیسرا گروہ کون تھا کہ جناب امیر کو من جملہ صحابہ کے ایک صحابی سمجھتا تھا، مگر جناب امیر کی کسی قسم کی تقدیم کا قائل نہیں تھا. بس یہ وہ لوگ تھے کہ جو جناب امیر کو کسی پر تقدیم، یعنی سب ایکول ہیں، جو گویا آپ جس کی بھی اقتدا کر لیں، صحابی کا نجوم جیسا جو ان کا عقیدہ ہے اس کی طریقے سے جو ہے وہ، کہ وہ کسی کی بھی جو ہے وہ یعنی برتری کا قائل نہیں تھا، یعنی امیر المومنین کی برتری کا کسی پر قائل نہیں تھا، دیگر کی برتری کے یقیناً قائل تھے. تو یہ ایک فرقہ تھا. چوتھا گروہ جو تھا وہ جناب امیر کو خلیفہ سوم عثمان کے بعد اور دیگر صحابہ سے افضل جانتا تھا، اور یہ وہ تقریباً اگر آپ آج کے دور میں بھی دیکھیں تو موسٹلی جو اہل تسنن ہیں وہ اپنے آپ کو اس عقیدے کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور وہ فضیلت اعلیٰ ترتیب خلافت کا قائل تھا کہ فضیلت میں بھی، حالانکہ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو جس کے بے شمار جس کے اوپر اعتراضات جو ہیں وہ وارد ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم یہاں پہ مقام میں صرف مقام بیان میں آپ کو صرف ذکر کر رہے ہیں کہ یہ چوتھا گروہ جو تھا اس کا عقیدہ یہ تھا، اور آج کے موجودہ دور کے اہل تسنن کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ فضیلت جو ہے وہ اعلیٰ ترتیب خلافت ہے، جس ترتیب سے خلافت معین ہوئی ہے، مقرر ہوئی ہے اور لوگوں نے بنائی ہے، اسی ترتیب سے فضیلت بھی. یعنی یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، لوگ اپنے خیال اور اپنے گمان سے خلیفہ بنا رہے ہیں اور فضائل جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کے نزدیک فضائل ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ بھی اسی طریقے سے فضیلت بھی دے رہا ہو؟ جبکہ جو تمام فضائل کے اگر آپ احادیث دیکھیں تو یہ تمام تر چیزیں بڑی واضح ہو جاتی ہیں کہ فضائل جو ہیں وہ یعنی کوئی قیاس اور کوئی مقایسہ کیا ہی نہیں جاتا، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہو سکتا امیر المومنین میں، اہل بیت میں اور دیگر لوگوں میں. لیکن بہرحال یہ ان کا ایک عقیدہ تھا اور یہ گروہ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا تھا اور ایگزسٹ کرتا ہے. پانچواں گروہ جو ہے جناب امیر کو شیخین کے بعد، یعنی پہلے دو خلیفہ جو ہیں ان کو شیخین کہا جاتا ہے، اور خلیفہ سوم سے بھی افضل اور اعلیٰ سمجھتا تھا، یعنی گویا وہ ترتیب کا قائل نہیں تھا بلکہ ایک دو چار تین سمجھ لیجیے اگر آپ اس ترتیب کو وہ جاننا چاہیں، یعنی مثال دینا چاہیں، تو وہ کچھ اس قسم کی ان کی ترتیب تھی. اور اس کے لیے جو ہے وہ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ اس کے قائل تھے، اور ابتدا میں امام مالک اور امام ابو حنیفہ بھی یہی مسلک رکھتے تھے، بعد میں وہ کسی اور مسلک کی طرف منتقل ہو گئے، لیکن پہلے ان کا یہ خیال تھا کہ فضیلت کے لحاظ سے شیخین کے بعد امیر المومنین اور پھر عثمان. اور یہ پانچواں گروہ تھا. چھٹا گروہ جو تھا جناب امیر کو سرور عالم اور کے بعد سب صحابہ سے افضل اور اعلیٰ سمجھتا تھا، اور فضیلت اعلیٰ ترتیب خلافت کا قائل نہیں تھا. یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کو جو ہے بہت اچھی طریقے سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کے جو موجودہ حالات ہیں، جو چیزیں آپ سنتے ہیں اور ڈبیٹس دیکھتے ہیں سنتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ کون سا گروہ تھا. اور اس کو، اس کی ایک اصطلاح جو ہے وہ تفضیلی سنی کی بھی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. اس کے بارے میں جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ بہت سے ان کے جو اہل تسنن کے جو علماء ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو شیعہ اولیٰ کہا جاتا ہے. یعنی شیعہ کی ایک اصطلاح یہ بھی لی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جناب امیر کو پیغمبر اسلام کے بعد تمام صحابہ سے افضل جانتے تھے. اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ بعض اوقات جب ہم شیعہ قوم کی مائنڈ سیٹ کا جو ہے وہ جائزہ لیتے ہیں اور ان کو ہم دیکھتے ہیں، تو کہیں سے بھی اگر کوئی ایک ذرا سی بھی انصاف پسند بات کسی نے کر دی، ذرا سی بھی جو ہے وہ اہل بیت کی محبت بیان کر دی، تو وہ چونکہ اہل بیت کی محبت میں، فرط محبت میں اتنے گویا وجد میں آ جاتے ہیں کہ وہ گویا اپنا دل، اپنا سب جو ہے وہ گویا وہ بچھا دیتے ہیں ان کے آگے جو ہے نا، وہ گویا چاہے پیسے کے لحاظ سے ہو، چاہے کسی بھی لحاظ سے ہو، وہ بہت ہی زیادہ ان کے سامنے جو ہے نا وہ یعنی ان سے انسپائر ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ گروہ ہے کہ جو امیر المومنین کی فضیلت کو بیان کرتا ہے اور امیر المومنین کو تمام صحابہ سے، حتیٰ شیخین سے افضل جانتا ہے. اور یہ وہ گروہ ہے کہ جس کو بعض اوقات جو ہے وہ شیعہ کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے. اور یا میں یوں کہوں, پہلے وہ ساتواں گروہ بیان کر دوں, کہ ساتواں گروہ وہ ہے کہ جو نص الہی کا قائل ہے. یہ وہ ہمارا ایگزیکٹ جو پوائنٹ ہے کہ جس کے اوپر ہم ساری گفتگو اب تک کر چکے, کہ شیعہ کسے کہا جاتا ہے. شیعہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل سمجھتا ہے, اللہ کے حکم سے سمجھتا ہے, اور کسی اور کو خلیفہ بلا فصل یا خلیفہ نہیں سمجھتا. اور وہ یہ کہتا ہے کہ خلافت اور امامت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, اور اہل بیت کی محبت کو واجب جانتا ہے, ان کی ولایت کو, ان کی مودت کو واجب جانتا ہے, اور ان کے دشمنوں سے برات کو, ان کے دشمنوں سے دوری کو, ان کے دشمنوں سے بیزاری کو وہ واجب جانتا ہے. اس گروہ کو جو ہے وہ, یہ وہ گروہ ہے کہ جس کو اب جو ہے وہ عبداللہ امرسیلی جو ہیں اس کا نام لکھ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ گروہ جو ہے وہ رافضی ہے. اب انشاءاللہ آئندہ کے مباحث میں آئے گا کہ یہ رافضی بھی جس طریقے سے میں نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے ابو بصیر کو گویا مبارکباد دی اس بات کی کہ آپ جو ہیں وہ, آپ کو شیعہ کا نام مبارک ہو. اسی طریقے سے جو رافضی کی جو لفظ ہے, حالانکہ یہ دشمن جو ہیں وہ ان کا سوئے ادب ہے اور ان کی گویا تربیت کا اثر ہے کہ وہ اپنے مخالف کو اس طرح کے الفاظ سے یاد کریں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ ہے کہ جو فرعون کو کے کفر کو ٹھکرانے والوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے. گویا وہ رافضی تھے کہ جنہوں نے فرعون کے کفر اور اس کی کافرانہ حکومت کو رد کر دیا تھا. تو لہذا ہمیں اس پر کوئی ملال نہیں ہے اگر کوئی ہمیں رافضی کہتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بے شمار آپ کو اہل تسنن میں ایسے لوگ ملیں گے کہ جو یہ کہتے ہیں, یعنی جب یہ بحث آگے بڑھتی ہے, ظاہر ہے کہ میں نے جن فرقوں کا بھی آپ کی خدمت میں ذکر کیا, اور ان تمام چیزوں کا جب وہ ایک قسم کا کنٹروڈکشن ہوتا تھا, تو آپ کو بے شمار جو ہیں وہ ایسے لوگ ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر محبت اہل بیت جو ہے وہ رفض ہے, تو مثلا امام شافعی کا یہ شعر مشہور ہے کہ اگر جو ہے وہ محبت اہل بیت جو ہے وہ رفض ہے, تو گویا جن و انس جو ہے اس بات پر گواہ رہے کہ میں رافضی ہوں. تو رافضی ہونا گویا ایکول ہے شیعہ کے, اور ایکول ہے اس بات کے کہ امیر المومنین علیہ السلام کو سب کے اوپر فضیلت دی جاتی ہے, اور تمام صحابہ کے اوپر, اور پیغمبر کا بلا فصل جانشین جانا جاتا ہے. تو یہ جو گویا, یعنی یہ جو مختلف فریکشنز تھے, یعنی یہ جو مختلف جو یعنی جو عقائد تھے امیر المومنین کے تعلق سے, تو ظاہر ہے کہ یہ تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ سن دو سو اور کچھ, یعنی سمجھیے تیسری صدی ہجری کا آغاز ہو چکا ہے, اوائل قرن سوم میں, اس وقت تک ایک بڑا طبقہ ایسا موجود تھا جو امیر المومنین کو خلیفہ ہی نہیں مانتا تھا. یعنی آج جو ہے وہ ہم جب دیکھتے ہیں اور تاریخ, یعنی آج کے موجودہ دور میں لوگوں کو دیکھتے ہیں, تو شاید یہ بات ان کو اتنی حیرت ناک اور اتنی حیرت انگیز لگے کہ کیا ایسا بھی کوئی تھا کہ جو امیر المومنین کو خلیفہ نہیں مانتا تھا. یعنی وہ بطور خلیفہ جو شورا کے ذریعے سے منتخب ہوا ہو, وہ خلیفہ کے جو ان کے کرائیٹیریا کے اوپر پورا اترتا ہو, وہ اس کو بھی نہیں مانتا تھا. تو اور ظاہر ہے کہ حکومت جو ہے وہ بنی امیہ کے ہاتھ میں تھی, حکومت جو ہے وہ آل مروان کے ہاتھ میں تھی. تو یہ فریکشن جو تھا یہ اقتدار میں تھا. اب چاہے وہ زیادہ تھا کبھی کبھی, جب ظاہر ہے کہ جب اقتدار تھا تو ان کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی, اور جب اقتدار ان کا منتقل ہو گیا دوسروں کی طرف, تو پھر وہ تعداد آہستہ آہستہ کم ہونے لگی, لیکن وہ تعداد بہرحال رہی, موجود رہی, اور وہ آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے. اب وہ چھپا کے رکھیں اس کو, اس کا نام وہ کچھ اور دیتے ہیں, چونکہ ان کو لفظ تقیہ ان کے لیے ظاہر ہے کہ وہاں ان کے کیا نہیں استعمال ہوتا اس طریقے سے, اور لیکن عملی طور پہ ہوتا ہے. تو یہ جو گروہ تھا یہ امیر المومنین علیہ السلام کو ایون خلیفہ نہیں مانتا تھا. اور یعنی یہ بحثیں وہاں پہ ہوتی تھیں, یہ سوالات ہوتے تھے کہ اگر کوئی امیر المومنین کو خلیفہ مانتا ہے تو کیا وہ بے عزت گزار ہے. چونکہ بہت بڑا فریکشن جو جمل میں الگ ہو گیا, اور جمل کے بعد صفین میں جو ہے الگ ہو گیا, تو یہ وہ گروہ تھے کہ جو امیر المومنین کو بطور خلیفہ برحق یا خلیفہ اسلام یا خلیفہ راشد نہیں مانتے تھے. تقریباً سن 200 میں آ کے، یعنی 200 اور اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد، مختلف اس کے دلائل ہیں. اب یہ ان دروس کا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا اس کے اندر ہمارے پاس وہ نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر مزید ڈیٹیل میں جائیں، کہ امام شافعی کے دور میں، یعنی امام احمد بن حنبل کے دور میں جو ہے یہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئے، اور امام احمد حنبل نے جو ہے وہ ایک نظریہ دیا، اور وہ نظریہ کیا تھا؟ وہ نظریہ تھا نظریہ تربیع، یعنی چار خلفاء کا نظریہ. یعنی اگر آپ اس بات کے قائل ہیں کہ چار خلیفہ راشد ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کے بعد سے جو ہے گویا یہ آہستہ آہستہ پروموٹ ہوا. اس کی بہت سی سیاسی اور دیگر وجوہات تھیں، جو ظاہر ہے کہ معاشرے کے اندر موجود تھیں. وہ احادیث جو فضیلت امیر المومنین پہ بے شمار احادیث، ظاہر ہے کہ احادیث ٹھیک ہے کہ 100 سال تک ان احادیث کے نقل اور نشر و اشاعت کے اوپر پابندی تھی، لیکن نشر و اشاعت جب شروع ہوئی اور اموی خلیفہ عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز کے دور سے جب یہ پابندی ختم ہوئی اور لوگوں نے پھر کتابیں لکھنا شروع کیں، تو ایک پریشر آیا معاشرے کے اندر، اور فضائل امیر المومنین جو ہیں جب نقل ہونا شروع ہوئے تو یہ سارا وہ پریشر تھا، اور دیگر پریشرز تھے کہ جن کی بنا پر مجبور ہوئے وہ اس بات کی پر کہ وہ یہ کہیں کہ، یعنی سمجھیں آپ تقریباً 200 سال بعد آ کے وہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ امیر المومنین بھی چوتھے خلیفہ تھے. تو یہ ایک اس سے اندازہ ہوگا کہ وہ اس جماعت کا اور جو مخالف جماعت ہے اس کے کیا ٹمپرامنٹ ہے اور کیا ان کا جو ہے وہ رویے ہیں. اچھا، اب آتے ہیں جناب، یعنی جو تشیعوں کی جو آغاز کے حوالے سے جو گفتگو تھی، کہ تشیعوں کا آغاز کب سے ہوا. تشیعوں کا آغاز کب سے ہوا؟ تو شیعہ آغاز کے بارے میں بے شمار اختلافی نظریات، مختلف نظریات جو ہے ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ حضرات بھی کے جو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں یا وہ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ تک بھی یہ مختلف نظریات، مختلف چیزیں پہنچتی ہیں. تو ہمیں سمجھنے کے لیے کہ یہ نظریات کیا ہیں، اور ہم نے جیسے شروع میں عرض کیا تھا کہ جو بنیادی جو یعنی نظریہ ہے، جو ہمارا نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ شیعہ جو ہے وہ اسی دین کا، جو پیغمبر اسلام جس دین کو لے کر آئے، اسی دین کا ایک نام ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم اپنا کوئی علیحدہ شناخت کے طور پہ اپنا کوئی نام استعمال کریں. یہ بھی آج کے دور میں بہت بڑی ایک ٹرک ہے کہ لوگوں کو بہت ہی ایک سمپلیفائی کر کے ایک چیز بیان کر دی جائے، اور ان کو ایک کہا جائے کہ نہیں دیکھیں سب بس مسلمان ہیں، کوئی آپ اپنا نام نہ لیں، آپ اپنے آپ کو کوئی تعارف کے لیے کچھ نہ رکھیں، صرف سب کہیں مسلمان ہیں، کوئی شیعہ نہیں ہے، کوئی سنی نہیں ہے. دیکھیں فرقہ بندی اور چیز ہے، لیکن یہاں فرقہ بندی کی بات نہیں ہے. جس طریقے سے ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے دور میں بھی جو ہے یہ نام استعمال ہوتا تھا، اور بہت سے ایسے جو ہیں وہ صحابہ جو تھے، گرچہ ان کی تعداد کم تھی لیکن وہ شیعان علی مشہور تھے. تو یہ کہنا کہ بھئی آپ اپنے آپ کو شیعہ نہ کہیں، یا بہت سے ہمارے شیعہ حضرات بعض اوقات جو ہیں وہ اس چیز کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں نہ تو شیعہ ہوں نہ سنی ہوں، تو بھئی یہ ممکن نہیں ہے. بعض اوقات یہ بہت سی چیزیں شاعرانہ لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، ظاہری طور پہ جو ہے اگر آپ اس کو جو ہے وہ بالکل سطحی طور پہ اس کو دیکھیں تو بہت اچھی بات لگتی ہے، لیکن اگر اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے کتنا خطرناک اور کتنا جو ہے وہ گہرا جو ہے وہ گویا ہدف اور ایم پوشیدہ ہے، اور وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو شیعت کے بارے میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ بات کہنا کہ بھئی ہم اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہتے، یا ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ بس ہم صرف مسلمان کہیں، تو دیکھیں جس طریقے سے جناب ابراہیم نے قرآن مجید اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جناب ابراہیم ہے کہ جنہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، یا دوسری جگہ پہ جناب ابراہیم کی وصیت کو یا جناب یعقوب کی وصیت کو نقل کرتا ہے کہ تم جب تک اس دنیا سے نہ جاؤ مگر یہ کہ مسلمان حالت میں اس دنیا سے جاؤ. تو لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کچھ خاص طبقات کو، کسی خاص طبقے کو کبھی حزب اللہ کے نام سے یاد کرتا ہے، کبھی جو ہے مومنون کے نام سے یاد کرتا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان کے کسی خاص گروہ کی، کسی خاص فرد کی، یا کسی خاص جو ہے وہ امت کی کچھ کوئی علیحدہ سے اس کا نام ہو. اس سے قطعاً جو ہے وہ فرقہ واریت جو ہے وہ کا مفہوم یا مطلب نہیں نکلتا ہے. تو شیعہ کے آغاز میں جو سب سے پہلا نظریہ ہے کہ جس کو آئندہ کے دروس میں بھی تفصیل کے ساتھ جو انشاءاللہ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، ابھی ہم صرف جو ہے وہ آپ کو چند نظریات جو مہم اور اہم نظریات ہیں ان کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ جو ہمارا نظریہ ہے اور شیعہ اثنا شریعہ کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ امامیہ کا جو گویا اولین جو بیج ہے وہ خود خداوند متعال نے قرآن مجید میں بو دیا ہے، اور اس کی آبیاری جو ہے وہ پیغمبر اسلام نے کی ہے. لہٰذا یہ جو یعنی جو یہ شجر طیبہ ہے یہ اسی دور میں گویا اس کے پھل آنا شروع ہو گئے تھے. اور جناب عمار یاسر، جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب مقداد، یہ وہ صحابہ کرام کی وہ ہستیاں ہیں کہ جو پیغمبر اسلام کے دور میں یعنی ان کی حیات مبارکہ میں مشہور تھے اس بات کے لیے کہ وہ شیعان علی ہیں. اچھا، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ ان پیغمبر کے دستور سے ہی ایسا تھا. مثلا یہ تو بہت مشہور حدیث ہے کہ جو آپ حضرات نے یقیناً سنی بھی ہوگی کہ جناب پیغمبر نے عمار سے فرمایا کہ دیکھو اے عمار، تم کو ایک باغی گروہ قتل کر دے گا. تقتلوا کا الفئۃ الباغیہ. اچھا، الفئۃ الباغیہ جو ہے تم کو قتل کر دے گا. اور اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں کہ یا عمار اذا رأیت علیا سلک وادیا، اگر تم کبھی دیکھو کہ علی ایک وادی سے گزر رہے ہیں، وسلک الناس وادیا غیرہ، اور تمام عالم، تمام دنیا، تمام لوگ جو ہیں وہ دوسری وادی کی طرف جا رہے ہیں. بڑی یعنی امپورٹنٹ حدیث ہے، بڑی ہی امپورٹنٹ سینگ ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امیر المومنین کی شخصیت کیا شخصیت ہے، ان کا شیعہ ہونا کتنی بڑی سعادت ہے، ان کا شیعہ ہونا جو ہے کتنی بڑی اہمیت کا جو ہے کتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے. کہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر ساری دنیا جو ہے وہ ایک وادی کی طرف چلی جائے اور امیر المومنین جس کسی اور وادی کی طرف چلے جائیں، تو عمار سے کہتے ہیں کہ فسلک مع علی ودع الناس، کہ علی کے ساتھ جاؤ، علی کے ساتھ چلو اور لوگوں کو چھوڑ دو، چاہے وہ اکثریت میں کیوں نہ ہو. تو دیکھیں یہ بنیادی گویا یہ جو ایک مسکنسپشن جو ہے وہ کریٹ کیا گیا اور آج کے دور میں بھی موجود ہے کہ بھائی اکثریتی جو گویا گروہ ہے وہ حق پر ہے، جبکہ خداوند کریم جو ہے وہ ایسی کسی بات کو جو ہے وہ گویا قرآن مجید مسترد کرتا ہے، اکثر ہم الکافرون، یا اسی طریقے سے جو ہے خدا فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے کم بندے ہیں کہ جو شکر گزار بندے ہیں. تو دیکھیں یہ کرائیٹیریا اقلیت یا اکثریت کا ہونا کرائیٹیریا نہیں ہے، بلکہ کرائیٹیریا یہ ہے کہ کون حق کے ساتھ ہے. لہذا جناب عمار کو تو بس یہ گویا جو اگر جو حضرات جو علی کے شیعہ مشہور تھے اس دور میں، تو وہ اپنی طرف سے نہیں تھے، بلکہ وہ اس کی وجہ کیا تھی، اس کی وجہ پیغمبر اسلام کا حکم تھا. اور پیغمبر اسلام نے گویا ڈے فرسٹ سے جو ہے وہ تشیع کی گویا آبیاری کی، اور اس عقیدہ امامت کو یعنی پہلے دن سے جو ظاہر ہے کہ سمجھیں پہلا جو موقع ملا ہے پیغمبر اسلام کو جب اعلانیہ طور پہ آپ نے تبلیغ شروع کی ہے وہ ہے دعوت ذوالعشیرہ، وہاں سے جو ہے گویا اس کی بیس ڈال دی اور وہاں سے وصایت کی بات کی، وہاں سے خلافت کی بات کی. تو پیغمبر اسلام اپنی پوری زندگی میں، پوری حیات مبارکہ میں مختلف منازل پر، مختلف مراحل پر امیر المومنین کی فضائل بیان کرتے تھے، ان کی اہمیت، ان کی شخصیت، ان کا مقام وہ بیان کرتے رہتے تھے تاکہ لوگوں کو آہستہ آہستہ یہ چیزیں، اور یہ تمام وہ چیزیں کہ جو اس وقت بھی کتابوں میں پراکندہ حالت میں، متفرق حالت میں موجود ہیں، اگر اس کو آپ جمع، اور بہت سی کتابوں میں، بہت سی جگہوں پہ ان کو جمع بھی کیا گیا ہے، تو اس میں جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک پورا سیناریو نظر آئے گا کہ کس طریقے سے پیغمبر اسلام جو ہیں وہ امیر المومنین کی امامت کے لیے راستے کو، زمین کو ہموار کر رہے ہیں. اور پھر اس کا جو گویا جو آخری جو مرحلہ ہے وہ پھر غدیر میں ظاہر ہوتا ہے کہ اس شان کے ساتھ جو امیر المومنین کو جو وہ بلند کر کے اور تمام لوگوں کے سامنے جو ہے پھر وہ فرماتے ہیں من کنت مولا فاز علی المولا، تو یہ پھر اس کی جو ہے گویا انتہا ہے. لیکن اس کی ابتدا جو ہے وہ پہلے دن سے شروع ہو گئی تھی. تو یہ جو ہستیاں تھیں جو پیغمبر اسلام کی گویا زندگی میں ہی جو ہیں وہ شیعہ کہلاتے تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جو پیغمبر اسلام کی زندگی میں، اچھا پیغمبر اسلام نے ایسی بہت سی احادیث بیان فرمائی ہیں، میں صرف گویا مثال کے طور پہ ایک حدیث کی طرف اشارہ کروں کہ سورہ بینہ کی اس آیت کے ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں، پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون، تو ہم خیر البریہ، جو آیت سورہ بینہ کی آخری آیات میں سے، اس کے ذیل میں یہ حدیث آئی ہے کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے پیغمبر کے ساتھ، اور جس وقت جو ہے امیر المومنین اس طرف آنے لگے تو آپ نے اشارہ کر کے فرمایا، اور جب امیر المومنین پہنچے تو ان سے فرمایا کہ اے علی تم اور تمہارے شیعہ وہ جو ہیں وہ کامیاب ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لسان مبارک پیغمبر پر شیعہ کی لفظ جو ہے علی کے دوستداروں کے لیے، علی کے محبوں کے لیے، علی کے طرفداروں کے لیے لفظ شیعہ کا استعمال لسان مبارک پیغمبر اسلام سے ثابت ہوتا ہے۔ لہذا یہ کوئی ریئیکشنری گروہ نہیں ہے، کوئی ریئیکشنری فرقہ نہیں ہے، یہ کسی سیاسی تصادم کے نتیجے میں کوئی فریکشن الگ ہو گیا ہو، ایسا نہیں۔ چونکہ جو چیز پورٹری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ گویا کوئی ایک ایسی جماعت ہے، اور جس کا نتیجہ کیا نکلا ہے، اگر آپ دیکھیں، اگر آپ اکیڈمک اسٹڈیز جب آپ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ شیعہ جو منابع ہیں، شیعہ جو سورسز ہیں، ان کو بالکل ٹچ نہیں کیا جاتا۔ آپ مستشرقین کی کتابیں دیکھ لیں، آپ انٹرنیشنل جو انسائیکلوپیڈیاز جو مختلف زبانوں میں دنیا کی چھپتے ہیں، ان میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یا تو شیعت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے وہاں پہ، یا اگر ہے بھی تو بالکل ایک ایسے سرسری طور پر، ایک ایسے گویا باغی گروہ کے طور پر جو مین سٹریم کو چھوڑ کے الگ ہو گیا ہے۔ بلکہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ مین سٹریم کو چھوڑ کے الگ ہو گیا، بلکہ یوں کہیں کہ وہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ حق کو چھوڑ کے الگ ہو گئی ہے۔ چونکہ یہ ہمیشہ سے دستور رہا کہ جب انبیاء آتے اور اپنی تعلیمات دیتے تو جو اکثریت ہوتی تھی وہ مخالفت کرتی تھی، یعنی کتنی قومیں ایسی آئیں کہ اکثریت جو ہے ان کی مخالفت کے نتیجے میں بعد میں عذاب آیا اور وہ پوری پوری قومیں جو ہیں وہ تباہ کر دی گئیں۔ تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب غلط ہوں اور آپ چند لوگ ٹھیک ہوں، بالکل ایسا ہو سکتا ہے۔ جناب اصحاب کہف کی مثال موجود ہے، چند نوجوان ہیں کہ جو ہدایت پر ہیں، باقی پورا معاشرہ جو ہے وہ ہدایت سے دور ہے۔ تو ایسا بالکل ممکن ہے، بہت سے زمانوں میں یہ ہوا کہ وہ اس وقت کے جو نبی ہیں صرف ایک شخص ہیں کہ جو ہدایت پر ہیں، باقی پورا معاشرہ جو ہے گمراہ۔ جناب نوح اتنے 100 برس تک جو ہیں وہ، 950 برس تک جو ہے وہ تبلیغ کرتے رہے، لیکن قوم جو ہے ان کی جو ہے وہ ایمان نہیں لے کر آئی۔ تو اس سے کہیں یعنی قطعاً جو ہے وہ یعنی ثابت نہیں ہوتا کہ اگر وہ اکثریت پہ کون ہے اور اقلیت پر کون ہے۔ تو بہرحال یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین کی حمایت، ان کی طرف داری، ان کی وفاداری، ان افراد کو پیغمبر اسلام کے دور میں بھی جو ہے وہ شیعت کے نام سے اور شیعہ کے نام سے جانا جاتا تھا اور ان کو شیعہ کہا جاتا تھا۔ اب اس کے مقابلے میں جو بھی دیگر نظریات ہیں، ان کے مقابلے میں دیگر جو بھی نظریات ہیں، وہ نظریات پر ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پھر وہ ایتھنسٹی نہیں ہے اور ان کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ دوسرا جو گروہ ہے، بہت سے ظاہر ہے کہ ان مباحث کے جو تفصیلات ہیں، پھر وہ ایسا جو آئندہ جلسات میں بہت سی چیزیں تفصیل کے ساتھ آئیں گی، یہاں ہم صرف اجمال کے طور پر عرض کر دیں کہ دوسرا نظریہ جو ہے وہ قریب قریب یہ ہے کہ شیعت کا ظہور جو ہے وہ سقیفہ میں ہوا، اور سقیفہ میں بھی جس وقت گویا اصحاب کی ایک جماعت یا مہاجرین کی ایک جماعت نے امیر المومنین کا ساتھ دیا اور اس شورا کا حصہ نہیں بنے، اور یہ ظاہر ہے کہ اس نص کی بنا پر تھا اور اس چیز کی بنا پر تھا جو پیغمبر اسلام سے وہ سن چکے تھے، دیکھ چکے تھے، اور اس پورے عرصے میں وہ دیکھ رہے تھے کہ پیغمبر اسلام کا انٹینشن کیا ہے، ان کی نگاہ کس طرف ہے، اور وہ کس کو اپنا جو ہے وہ جانشین بنانا چاہتے ہیں، اور بلکہ وہ صراحت کے ساتھ یہ گفتگو کر چکے ہیں، وہ غدیر میں یہ سب کچھ کہہ چکے ہیں، وہ اس سے پہلے مختلف مواقع پہ یہ کہہ چکے ہیں، خیبر میں کہہ چکے ہیں، حدیث منزلت بیان کر چکے ہیں، حدیث ثقلین بیان کر چکے ہیں، اور بے شمار دیگر فضائل کے حدیث بیان کر چکے ہیں. تو یہ صحابہ یعنی یہ حضرات کے جو اس وقت ثقیفے میں جمع نہیں ہوئے اور امیر المومنین کے ساتھ چلے گئے چند لوگ جو تھے، وہ ان کا بھی یہ ان کا یہ بیک گراؤنڈ تھا، یعنی وہ اپنی ذاتی گویا اس کی بنا پر نہیں گئے تھے، بلکہ وہ امیر المومنین کی کے بارے میں یہ نصوص سن چکے تھے اور پیغمبر کا رویہ دیکھ چکے تھے. تو بہرحال اسکالرز کی ایک جماعت اور محققین کی ایک جماعت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ شیعت کا ظہور جو ہے وہ ثقیفہ کے اندر ہوا، اور ثقیفہ کے بعد وہ جب ثقیفہ کا معاملہ ہوا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام کی وفات ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ جو بنی ہاشم جو تھے اور امیر المومنین علیہ السلام جو تھے وہ تدفین اور جو تجہیز کے جو مراحل تھے اس میں مشغول تھے، اور ثقیفہ بنی سعدہ میں جو ہے وہ کچھ لوگ جمع ہوئے، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ گویا ایک قسم کا جو ہے وہ انتخاب عمل میں آیا، اور جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک خلافت کا جو ہے وہ گویا داغ بیل ڈالی گئی، اور جس خلافت کے بارے میں خود جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک اچانک امر تھا، اب اگر ایسا کوئی دوسرا کرے تو اسے زندہ نہ چھوڑنا. بہرحال دوسرا جو گروہ ہے وہ اس کے بارے میں کہتا ہے، دوسرا جو گروہ ہے وہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ قتل عثمان کے موقع پر جو ہے وہ یہ سلسلہ جو ہے وہ شیعت کا جو ہے وہ ظہور ہوا، اور اس وقت جو واقعات پیش آئے، اور اس وقت جو ظاہر ہے کہ جس طریقے سے خلیفہ کا جو ہے وہ خلیفہ کا محاصرہ کر لیا گیا اس کے محل کا اور اس کے گھر کا، اور پھر اس کے بعد یہ تمام تر واقعات جو اس زمانے میں پیش آئے، اس موقع پر جو ہے وہ تشیع کا گویا ظہور ہوا. اور تیسرا جو گروہ ہے، چوتھا جو قول ہے، چوتھا قول یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد شیعہ جو ہیں وہ وجود میں آئے. تو اس میں ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں تو کچھ اقوال ایسے ہیں کہ جو تھوڑا سا جن کو اگر آپ تھوڑا سا اس کو وہ دیکھیں تو وہ قابل جم ہیں اور ان کو ہم ریئلائز کر سکتے ہیں یا اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں، لیکن بعض ایسے نظریات ہیں ابھی آئیں گے آگے کہ جو کنسیڈر نہیں کیے جا سکتے. تو ظاہر ہے کہ تعداد میں اضافہ کی عنوان سے بعض اوقات کچھ تعداد بڑھی، اور ہمیشہ سے دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو مذہب ہے اس کی جو آغاز ہوتا ہے ممکن ہے بعد میں جا کے اس کا کوئی خاص نام بن جائے. تو ضروری نہیں ہے کہ اس وقت جب ابتدا میں وہ مذہب وہاں پہ موجود ہے اس کا جو نام ہے وہ آپ کو اس انیشیل سٹیج کے اوپر بھی ملے، جبکہ ہم یہ بات ثابت کر چکے کہ پیغمبر اسلام کے دور میں ان کے لسان مبارک سے شیعہ کی جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوئی، اور شیعت کے بے شمار فضائل جو ہے وہ بیان کی. میں آئندہ کے درس میں انشاءاللہ اس کی جانب بھی اشارہ کروں گا کہ اور یہی وہ وجہ بنی جو ابھی میں آپ کی خدمت میں ابتدائے درس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ وہ جو سات گروہ جو تھے جو شیعت کے حوالے سے یا امیر المومنین کے تقدیم کرنے کے حوالے سے کہ کون جو ہے مقدم کرتا ہے، یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، تو یہ اس کی وجہ بھی یہی ہے. بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو شیعہ کہلاتے ہیں یا کہلواتے تھے اس دور میں، اس کی وجہ وہ حدیث تھیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ پیغمبر اسلام نے شیعت کے بارے میں، جیسے وہی حدیث جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض بھی کی، یا علی انتا و شیعتک ہم الفائزون. تو شیعت کی یہ اتنی بڑی جو گویا یعنی فضیلت ہے کہ شیعہ علی اور ان کے شیعہ ہی جو ہیں وہ کامیاب ہیں. تو ظاہر ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس بات کی اس کے باوجود جو ہے وہ لیکن تاریخ میں آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو یعنی شیعت کے نام کے ساتھ صرف انہوں نے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کیا، صرف انہوں نے اپنے آپ کو منسوب کیا اور اٹیچ کیا کہ جنہوں نے اہل بیت کے نام پر مصیبتیں اٹھائیں ان کو جو ہے وہ امام جانا، جیسا کہ میں نے اصطلاحات کے بیان میں عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ جو امیر المومنین کو سب پر مقدم جانتے ہیں اور ان کو امام برحق جانتے ہیں، من جانب اللہ امام جانتے ہیں، معصوم جانتے ہیں، اور ان کی اطاعت کو فرض جانتے ہیں. تو صرف انہی لوگوں نے اپنے اوپر جو ہے وہ اس شیعت کے نام کو جو ہے وہ قبول کیا، اور اس کے تمام تر جو کانسیکوینسز ہیں، تمام تر اس کے نتیجے میں جو نتائج جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، اس کو انہوں نے کھلے دل کے ساتھ جو ہے وہ گویا قبول کیا. تو یہ شیعہ جو ہے یہ وہ ہے کہ جو امیر المومنین کا ہمیشہ سے جو ہے وہ یعنی گویا ان کی وفاداری اور ان کی اطاعت کے اوپر رہتا ہے. اچھا، اب اس کے بعد جو ہے وہ ایک نظریہ جو، اور ظاہر ہے کہ ان تمام نظریات میں سے جن کی رد جو ہے وہ ضروری ہوگی، وہ انشاءاللہ آئندہ کے درس میں آئے گی، کہ بعض مفسرین نے اور بعض اسکالرز نے محققین نے یہ لکھا ہے سینٹر میں ان کی وجہ سے جو ہے متاثر جو ہے یہ ایک مذہب ہے، تو یہ بھی ایک ظاہر ہے کہ غیر قابل قبول نظریہ ہے، فرضیہ ہے جو بہت سے اسکالرز نے جو ہے وہ دیا ہے. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ایک جگہ پر بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں اور ایک گویا لٹمس ٹیسٹ دیتے ہیں، ایک ایسا لٹمس ٹیسٹ دیتے ہیں، ایک ایسا چھٹا نظریہ جو ہے وہ مبتنی ہے اور وہ بیس کرتا ہے عبداللہ ابن سبا کے افسانے کے اوپر، کہ اس کی تفصیل کو پھر ہم انشاءاللہ جو ہے وہ آئندہ کے دروس میں بیان کریں گے کہ عبداللہ ابن سبا کے اوپر کہ جی وہ عثمان کے جس زمانے میں خلافت کے دور میں مسلمان ہوا، ایک یہودی تھا اور وہ سبائیہ فرقہ تھا، یعنی وہ ایک ایسا کیریکٹر ہے کہ جہاں پر ان کو ضرورت پڑتی ہے تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ خفیہ ہاتھ جو ہے وہ آتا ہے اور وہ اپنی کارروائی کرتا ہے اور اس کے بعد چلا جاتا ہے. اور بہت سے ہمارے جو اسکالرز ہیں وہ علماء ہیں، انہوں نے اس افسانے کا جو ہے وہ جواب دیا ہے اور اس کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں. تو بہرحال یہ اس بات کا ہے گویا خلاصہ ہے، اور ہم انشاءاللہ آئندہ کے درس میں آپ کی خدمت میں شیعت کے بارے میں، ان کے اہم عقائد کے بارے میں اور ان کی جو ڈفرینسز ہیں اور ڈفرینسز کی تفصیلات کے بارے میں اسی دروس کی سطح کے مطابق جو کیپیسٹی ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں مزید جو ہے وہ گزارش کریں گے. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.
امام صادق علیہ السلام آن لائن مدرسہ. ہماری ویب سائٹ www.imamsadiq.tv